بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحدة الوجود كشرعي حسيت متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو، حاضرین اور سامعین سب کو، اس مسئلے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو حق ہے وہ ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمیں باطل سے اور باطل نظریات اور عقائد سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طہ آیت نمبر 5. اللہ تعالی رحمان عرش پر بلند ہوا، مستوی ہوا. دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ يتلقى المتلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سوره قاف آیت نمبر 16-18. اس میں جو شاہد وہ ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس سے یعنی انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تیسری آیت ارشاد باری تعالی ہے، وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. سورۃ الحدید آیت نمبر 4 سے مسلم نے سیدنا معاویہ بن حکم السنانی رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ، جب انہوں نے چاہا کہ وہ اپنی جاریہ کم سی لونڈی کو آزاد کرے، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاریہ سے سوال کیا، اين الله، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے جواب میں یہ کہا، فی السماء، اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال فرمایا، من انا، اس لڑکی نے جواب میں یہ کہا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ لڑکی ہے. اور متفق علیہ روایت میں اور سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ حجۃ الوداع میں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران کئی مرتبہ یہ فرمایا، اللہم هل بلغت، اللہم فاشهد، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اور بعض روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے، آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے، اور بعض روایات میں آیا کہ اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے. ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا معنی ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا میں اپنی سمجھ کے مطابق جواب دوں، یا آپ اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیں گے، یا حاضرین سامعین اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیں گے؟ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی جواب دیں تو اس میں اختلاف ممکن ہے، اور غلط جواب بھی ممکن ہے. اس لیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا، اور راہ کسی اور کے حوالے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راہ راست دکھائی ہے، نجات کا راستہ دکھایا ہے، جو سب سے آسان ہے. جس نے اس راستے کو تھاما وہ کامیاب ضرور ہوا دنیا اور آخرت میں. وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 105 میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا, ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور وہ سبیل المؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, نولہ ما تولا, جو وہ چاہتا ہے ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے, ونصلہ جہنم, اور ہم اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے, وساعت مصیرہ, اور جہنم بدترین ٹھکانا ہے. اور یہ سورۃ النساء آیت نمبر 115. اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, اور دوسری روایت میں, ترمذی کی روایت میں, الجماعہ, جماعت ہے. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سبیل مؤمنین ملتا ہے. سبیل مؤمنین کیا ہے؟ مؤمنین کون ہے, ان کا راستہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہوتی ہے, علی ما انا علیہ و اصحابی, صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, اور صحابہ کرام نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہی نجات کا راستہ ہے, وہی کامیابی کا راستہ ہے. صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین, اور پھر ان کے جانشین اتباع التابعین, یہ تین بہترین زمانے ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سے بخاری کی روایت, معروف روایت ہے. بہترین زمانہ میرا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے بعد والا زمانہ, پھر اس کے بعد, اس کے بعد والا زمانہ. ذرا غور کریں, زمانہ بھی بہترین ہے, زمانے والا بھی بہترین ہے, اولیاؤں کے سردار ہیں, علم کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, جد و جہد کے اعتبار سے, جہاد کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے امت میں ان جیسا کوئی بھی نہیں. اور یہ ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں جن کو سلف کہا جاتا ہے. سلف کی تعریف کیا ہے؟ گزرے ہوئے لوگ, سلف صالحین, گزرے ہوئے اچھے لوگ. تو اللہ تعالی نے ہمیں اس راستے کی طرف متوجہ فرمایا, بلکہ ہمیں حکم دیا کہ اسی راستے کو تھامے رکھنا, یہی نجات کا راستہ ہے. تو سلف کے راستے کو اپنانا فرض ہے, یاد رکھیں, فرض ہے, کیونکہ اس راستے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں, باقی سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں. ویتبع غیر سبیل المؤمنین نصلہ جہنم, اور کوئی راستہ ہے نہیں, باقی سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سبیل المؤمنین کا راستہ, سلف کا راستہ, سلف نے کس طریقے سے سمجھا ہے ان آیات کو اور حدیث کو, جو جن میں اللہ تعالیٰ کہاں اس کی وضاحت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں, چاروں فقہا, چاروں امام جو معروف ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد, ایک بات محدثین, امام سفیان ثوری ہے, امام سفیان بن عیینہ ہے, حماد بن سلمہ ہے, حماد بن زید ہے, امام شعبی ہے, امام شعبہ ہے, جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں, اور ان سے پہلے امام حسن بصری ہے, امام قتیبہ بن مسلم ہے, قتیبہ بن سعید ہے, ان کے علاوہ امام سعید بن جبیر, امام سعید بن مسیب, جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سارے, ان سب کا عقیدہ اس معاملے میں کیا ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. اور ان سے پہلے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں. میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو کتابوں سے حوالے بیان کرتے ہوئے بعض علماء کی بات بیان کرتا ہوں, اور پھر دیکھتے کہ ہمارے سلف کے نزدیک وحدت الوجود کی حیثیت کیا ہے. نمبر ایک, امام اوزائی رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات سن 157 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں کن والتابعون، ہم اور تابعین سارے، متوافرون وفرت سے کثرت سے موجود تھے، نقولو ہم یہ کہتے تھے، یہ اعتقاد تھا ہمارا، ان اللہ عز و جل فوق عرشہ ونؤمن بما ورد به سنت من صفاته، ہمارا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ عرش پر تھے، فوق عرش یعنی عرش سے بلند تھے، ونؤمن، ہمارا یہ بھی ایمان ہے، بما ورد به سنت من صفاته، اور جو بھی صفات ثابت ہیں اللہ تعالی کی سنت یعنی صحیح احادیث میں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ قول جو ہے امام اوزائی کا، امام بیہقی نے اسماء و صفات میں، اور فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 417 میں امام ابن حجر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. نمبر 2، امام قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں ان کی وفات سن 240 ہجری میں ہوئی، هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، هي قول هي عقيدة إمامك إسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، هم لا تعالى کو جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا رب ساتویں آسمان سے اوپر ہے، عرش پر ہے، عرش سے اوپر ہے، جس طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے الرحمن على العرش استوى، اور یہ در عرض العقل والنقل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 260، اور بیان تلبیس الجہمیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37. تیسرے نمبر پہ امام ابو ذر الرازی اور امام ابو حاتم الرازی، امام ابو ذر الرازی کی وفات سن 264 ہجری میں ہوئی، اور امام ابو حاتم الرازی کی وفات سن 277 ہجری میں ہوئی، 277. فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، فقال ادرکنا العلماء فی جميع الامصار، ہم نے ادراک کیا، ہم نے دیکھا علماء کو ہر شہر میں، ہر ملک میں، حجازا وعراقا وشاما ویمنا، جو اس زمانے معروف علاقے تھے مسلمانوں کے، حجاز، عراق، شام اور یمن، فکان مذهبهم، ان کا مذہب یہ تھا، ان میں سے انہوں نے بیان فرمایا وان اللہ عز و جل علی عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہیں، اپنے خلق سے جدا علیحدہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف خود بیان فرمایا ہے فی کتاب، اپنی کتاب میں، وعلی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، بلا کیفہ، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، احاط بکل شیء علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو محیط، اپنے احاطہ میں لے لیا. پھر یہ آیت فرمائی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی مثل نہیں، اور وہی، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. نمبر 5، امام ابن بطہ العبکری، ان کے وفات سن 387 ہجری میں ہوئی، ذرا کہ غالب ان کی بات ذرا غور سے سنیں، فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے الابانہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136 میں ایک باب باندھا ہے، باب الایمان بان اللہ علی عرشہ بائن من خلقہ وعلم محیط بخلقہ، باب باندھا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم نے پورے مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. آگے فرماتے ہیں اس باب کے نیچے، اجمع المسلمون من الصحابہ، ذرا غور کریں، اجماع ہے سارے مسلمانوں کا، من الصحابہ، صحابہ کرام میں سے، والتابعین اور تابعین میں سے، وجميع اہل العلم اور سارے اہل علم میں سے، من المؤمنین مومنوں میں سے، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی علی عرشہ اپنے عرش پر ہے، فوق سمواتہ اپنے آسمانوں کے اوپر ہیں، بائن من خلقہ اپنے خلق سے جدا ہیں، وعلم محیط بجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ کا علم پورے خلق کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی، اور وضاحت چاہیے، آگے دیکھیں ذرا، فرماتے ہیں ولا یأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحر مذاهب الحلولية. اور اس بات کا انکار یا اس بات سے وہی اپنا رخ موڑیں گے جو لوگ حلولیہ کے مذہب کو اپناتے ہیں, یعنی وحد الوجود والے وحد الحلول والے سارے. وہم قوم, یہ کون ہے حلولیہ اور وحد الوجود والے؟ وہم قوم زاغت قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل زاغت, کیا زاغت؟ راہ راست سے ہٹ گئے, ٹیڑھے ہیں ان کے دل, دل میں ٹیڑھا پن ہے. زاغت قلوبہم واستوتم الشیاطین, اور شیطانوں کو گھیر رکھا ہے. فمرقوا من الدین, یہ لوگ دین سے خارج ہو چکے ہیں. وقالوا ان اللہ, اور انہوں نے یوں کہا, دیکھیں تعجب کی بات. وقالوا, انہوں نے حلولی نے یہ کہا وحد الوجود والے, وقالوا ان اللہ ذاته لا يخلو منه مکان, کہ اللہ تعالی کی ذات سے کوئی جگہ خالی نہیں. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ وحدۃ الوجود. ذرا غور کریں, ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. میں 14 صدی کی 15 صدی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ 387 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اس زمانے ابن عربی پیدا نہیں ہوا تھا, ابن عربی وغیرہ سب بعد میں آئے, یہ بد عقیدگی تب سے پھیلی ہوئی تھی. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بڑی خطرناک بات کرتے ہیں, میں نے آخر میں اس لیے رکھی ہے. امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں ان کی وفات سن 311 ہجری میں ہوئی. فرماتے ہیں من لم يقل, جو لوگ یہ نہیں کہتے, یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھتے, بے ان اللہ فوق سمواتی ہی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں سے اوپر ہے. وانہ علی عرشی ہی, اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. بائن من خلق ہی, اپنے خلق سے مخلوق سے جدا ہے, الگ ہے. وجب ان یستتاب, اس پر واجب ہے کہ وہ توبہ کر لے, اسے توبہ طلب کی جائے. فان تاب, اگر توبہ کر دے تو ٹھیک ہے. وہ لغربت عنقه, وہ نہیں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. ثم القی علی مزبلۃ, پھر اسے کسی گندگی پر پھینک دیا جائے, یعنی قبر بھی اسے نصیب نہ ہو, گندگی پر پھینک دیا جائے. کیوں؟ لئلا یتأذى بنتن ریحۃ اہل القبلہ, تاکہ اس کی بدبو سے مرنے کے بعد اہل قبلہ کو تکلیف نہ ہو, ولا اہل ذمہ, اور اہل ذمہ کو بھی تکلیف نہ ہو. اس نے اتنی بد عقیدگی رکھی ہے کہ اس کی یہ سزا ہے. یہ انہوں نے فرمایا ہے در التعارف, در التعارف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 264 میں اس کا ذکر کیا ہے. اور دوسرا قول ان کا جو ہے, جسے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث میں جو بیان کیا گیا ہے, امام ابو عثمان الصابوني نے بیان کیا ہے, فرماتے ہیں من لم يقر, جو یہ اقرار نہیں کر رہا, عقیدہ نہیں رکھتا, بأن الله على عرشه, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے. قد استوى, مستوی ہے اپنے عرش پر. فوق سبع سمواته, اپنے ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. فهو كافر حلال الدم, کہ وہ کافر ہے, اس کا خون حلال ہے. وكان ماله فيئا, اور اس کا مال بھی فیئ ہے. یہ بعض اقوال ہیں علماء سلف کے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ چھٹے نمبر پہ, یہ خود حنفی عالم ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی عقیدہ وحد الوجود کے قائل ہیں ان میں سے اکثر احناف ہیں. وشہد شاہد من اہلیہ, ابھی حنفی عالم خود گواہی دے رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ کس کی سننا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, میری بات اچھی نہیں لگتی, ہمارے سلف کی بات اچھی نہیں لگتی, یہ تو آپ کا اپنا ہی عالم ہے. ان کا نام دیکھیں, نام پہ غور کریں, الامام ابن ابی العز الحنفی. کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو پیچھے حنفی ضرور لکھا ہے, معروف ہی اسی نام سے. اگر آپ کہیں گے ابن ابی العز صرف حنفی نہیں کہیں گے تو لوگ پتہ نہیں ہوگا یہ کون سا عالم ہے. ان کی معرفت ہی اسی لقب سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 131 میں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے. یہ مسلمانوں کو عقیدہ ہے ہی نہیں, اور شرح عقیدہ طحاویہ کے آغاز میں شروع میں فرماتے ہیں یہ عقیدہ, امام ابو جعفر طحاوی جس نے عقیدہ طحاویہ لکھا ہے وہ بھی یہی لکھتے ہیں, یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ عقیدہ ان کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف کا ہے، اور ان کے شاگرد امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں کا عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہے نہ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. موجود کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ موجود. جہم بن صفوان کی وفات جو ہے وہ سن 128 ہجری میں ہوئی. تو اس سے ثابت ہوا، اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب وحدت الوجود کی شرح حیثیت کیا ہے؟ میں کیا کہوں؟ میں کچھ آپ میرے سنیں گے یا جو بھی بیان ہوئے کافی ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے غیر اسلامی عقیدہ ہے، مخالف ہے قرآن کا، سنت کا، اجماع کا، اقوال السلف کا، عقل سلیم کا، فطرت کا، اور عربی زبان کا، عربی لغت کا بھی یہ عقیدہ مخالفت کرتا ہے. جس کو تفصیل چاہیے شرح عقیدہ طحاویہ اور دیگر جو کتابیں میں اس کتاب میں سے یہ نچوڑ میں بیان کر رہا ہوں، اس کتاب میں امام ابن عبد العز الحنف رحمۃ اللہ علیہ ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ مخالف ہے قرآن کے، سنت کے، اجماع کے، اور سلف کے اقوال کے، عقل سلیم کے، فطرت کے، اور عربی لغت کے بھی مخالف ہے. یہ آپ کے اپنے عالم کا قول ہے. اور یاد رہے، علماء سلف نے جب وحدت الوجود کے عقیدے کا رد کیا ہے تو پہلے رد کیا ہے، تفصیل بعد میں بیان کی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وحدت الوجود الگ چیز ہے، حلول الگ چیز ہے، اتحاد الگ چیز ہے. اتحاد تو کفر ہے، وجود کفر نہیں، ہرگز نہیں. یاد رکھیں، انہوں نے پہلے اس پوری بدعقیدگی کو واضح بیان فرمایا ہے. یہ غیر اسلامی عقیدہ ہے، بعد میں تفصیل بیان کی ہے. اس لیے یاد رکھیں، بعض لوگ غلط فہمی کا خود بھی شکار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی غلط فہمی کا شکار بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے، لیکن حلول جو ہے اور اتحاد جو ہے وہ کفری عقیدہ ہے، یہ وہ باطل عقیدہ ہے. نہیں، سلف نے واضح الفاظ میں پڑھے، جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بائن من خلق، اپنے خلق سے جدا ہے. باب جدائی کی بات کیوں کی ہے میں نے؟ انہوں نے کیوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ اس کی مزید وضاحت ہے کہ آخر میں، تاکہ بات سمجھ میں، کہ سلف کا موقف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے الگ الگ کیا ہے، وجود ہے، حلول ہے، اتحاد ہے. ان کے نزدیک جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر بھی ہے، وہ بھی وحدت الوجود کا قائل ہے، اور وہ بھی اس وعید میں شامل ہے، جیسے کہ دوسرے اہل باطل شامل ہیں، وہ بھی اہل باطل میں اور جہمیوں میں وہ بھی شامل ہوا. امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 181 ہجری میں ہوئی، 181 میں. فرماتے ہیں، نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش، على العرش استوى. ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سات آسمان سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہیں. بائن من خلقه، دیکھیں بار بار وہی بات آتی ہے، بائن من خلقه، اپنے خلق سے جدا ہے، الگ ہے. ولا نقول كما قالت الجهميه، ہم یوں نہیں کہتے جیسے کہ جہمی کہتے ہیں، انہ ہا ہنا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے اور زمین کی طرف اشارہ کیا. اسے امام احمد بن حنبل نے کتاب السنہ صفحہ نمبر 35 میں بیان کیا. اسی میں امام ابو سعید الدارمی، ان کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، صفحہ نمبر 295 میں اس کا ذکر کیا. امام ذہبی مختصر العلوم میں صفحہ نمبر 151 اور 52 میں اس کا ذکر کیا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد صح عن ابن المبارک قریب من التواتر، یہ جو قول ابن مبارک کا ہے یہ ان سے صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ. جتنی میں نے قول ہیں ان کی سب سند موجود ہیں، جس کو شک سند دیکھ لیں. اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ کی اس قول کی سند جو ہے کہ متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک سے یہ قول جو ان کا ہے کہ یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے، جہمیوں کا قول ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین پر بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. فرماتے ہیں قریب من التواتر، اتنے معروف و مشہور ان کا یہ قول کہ تواتر کے قریب معروف ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے، سلف میں بالکل مشہور بات ہے یہ. اور ابن القیم نے اس بات کو اجتماع الجوش الاسلامیہ صفحہ نمبر 84 میں بیان کیا ہے. جس کو شک و شبہ ہو کہ میں نے جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کتنی ہے پتہ نہیں 45 کے قریب کتاب ہے، عقیدے کی کتابیں ہیں ساری، اس سے بھی زیادہ ہیں، میں جتنی وقت ملتے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آپ ان عقیدے ان کتابوں کی طرف جائیں، رجوع کریں اور دیکھیں ان علماء کا عقیدہ کیا تھا. صرف وحدت الوجود کے متعلق نہیں بلکہ مکمل عقیدہ کیا ہوتا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ایمان کے اصول، عقیدے کے اصول کیا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اگر آپ کا عقیدہ ان جیسا عقیدہ ہے تو پھر آپ تو خیر میں، الحمدللہ صراط مستقیم پہ، سبیل المؤمنوں کو اپنایا ہوا ہے. اور اگر کہیں کسی مسئلے میں بھی ان مسائل میں سے آپ نے مخالفت کی ہے تو پھر یاد رکھیں واتبع غیر سبیل المؤمنین کا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے. نمبر ایک، کتاب الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، ان کی وفات سنہ 150 ہجری میں ہوئی. نمبر دو، کتاب السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سنہ 241 ہجری میں ہوئی. تیسرے نمبر پر انہیں کی کتاب الرد علی الجہمیہ والزنادقہ، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. چوتھے نمبر پر کتاب السنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، ان کی وفات سن 290 ہجری میں ہوئی. نمبر پانچ، کتاب السنہ امام ابو بکر احمد بن یزید الخلال، ان کی وفات سن 211 ہجری میں ہوئی. نمبر چھ، کتاب السنہ الامام ابو بکر بن ابی عاصم رحمہ اللہ، ان کی وفات سن 287 ہجری میں ہوئی، 287. نمبر سات، کتاب السنہ الامام محمد بن نصر المروزی، یا المروزی بھی کہتے ہیں، ان کی وفات سن 294 ہجری میں ہوئی. نمبر آٹھ، کتاب شرح السنہ الامام حسن بن علی البربہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 329 ہجری میں ہوئی، 329. نمبر نو، کتاب شرح السنہ الامام حسین بن مسعود البغوی، ان کی وفات سن 436 ہجری میں ہوئی. نمبر نو، حیت ابن ابی داؤد السجستانی، امام ابو داؤد کے بیٹے ابن ابی داؤد الامام ابو بکر بن ابی داؤد السجستانی، ان کی وفات سن 316 ہجری میں ہوئی. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، حیت ابن ابی داؤد سے مشہور ہے، بڑا پیارا قصیدہ ہے، چند ابیات ہے لیکن پورا عقیدہ اس نے بیان کر دیا ہے، عقیدہ کے جو اہم بنیادی پوائنٹ ہیں. نمبر دس، کتاب الشریعہ الامام ابو بکر محمد بن حسین الاجری، ان کی وفات سن 360 ہجری میں ہوئی. نمبر گیارہ، کتاب الابانہ فی اصول الدیانہ الامام ابو حسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، اور یاد رکھیں امام ابو حسن الاشعری توبہ کر چکے تھے اپنی باطل نظریات سے، ان کی کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ، جس میں انہوں نے اپنے واضح الفاظوں میں اپنے عقیدوں کو بیان کیا. ان کی وفات سن 324 ہجری میں ہوئی. نمبر بارہ، العقیدہ الطحاویہ الامام ابو جعفر الطحاوی الحنفی، یہ حنفی عالم ہے، ان کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی. نمبر تیرہ، کتاب اصل السنہ واعتقاد الدین الامام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 327 ہجری میں ہوئی. کتاب صحیح السنہ الامام ابو جعفر بن جرير الطبري رحمۃ اللہ علیہ، هو الامام الطبري تفسیر والے معروف عالم، تفسیر بن جرير معروف ہے، ان کی کتاب عقیدہ کی کتاب بھی صحیح السنہ کے نام سے، ان کی وفات سن 310 ہجری میں ہوئی. کتاب التوحید و اثبات صفات الرب عز وجل الامام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب التوحید ان کی بھی ہے، ان کی وفات سن 311 ہجری میں ہوئی. نمبر سولہ، کتاب التوحید امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم صرف صحیح بخاری جانتے ہیں، ان کی دوسری کتاب کتاب التوحید بھی ہے، ان کی وفات سن 256 ہجری میں ہوئی. اس کتاب کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں ہیں، خلق افعال العباد، رد علی الجہمیہ ہے، واصحاب التعطیل، اور بھی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. نمبر سترہ، مقدمت ابن ابی زید القیروانی عقیدے میں امام عبداللہ بن ابی زید القیروانی، ان کی وفات سن 386 ہجری میں ہوئی. نمبر 18، الابانہ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. الإمام أبو عبد الله بن بطة الحنبلي إن كفات سنة 387 هجري مئوي. نمبر 19 اعتقاد أئمة الحديث في كتاب قنامة اعتقاد أئمة الحديث. الإمام أبو بكر إسماعيلي إن كفات سنة 371 هجري مئوي. الحديث كلام طبي استعمال هو كرتها يا آج كدور كي إيجاد نہیں ہے. نمبر 20 عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام أبو عثمان الصابوني إن كفات سنة 449 هجري مئوي. نمبر 21 أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام أبو القاسم هبة الله اللألكائي إن كفات سنة 418 هجري مئوي. نمبر 22 الاعتقاد والهداية الإمام أبو بكر بن حسين البيهقي إمام بيهقي إن كفات سنة 458 هجري مئوي 458. نمبر 23 نمعث الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي إن كفات سنة 620 هجري مئوي. نمبر 24 الحجة في بيان المحجة وشرع عقيدة أهل السنة الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني إن كفات سنة 535 هجري مئوي. نمبر 25 كتاب التوحيد وعرف الأسماء الله وصفاته الإمام محمد بن إسحاق بن مندى إن كفات سنة 395 هجري مئوي. كتاب الرد على الجهمية إن هي كيه ابن منداكي. نمبر 26 كتاب الإيمان الإمام ابن منداكي يبي كتاب الإيمان كنام سي. نمبر 27 كتاب الإيمان الإمام أبو عبيد بن قاسم بن سلام إن كفات سنة 224 هجري مئوي. نمبر 28 كتاب الإيمان الإمام أبو بكر محمد بن أبي شيبة إن كفات سنة 235 هجري مئوي. نمبر 29 كتاب الإيمان الإمام القاضي أبو يعلى إن كفات سنة 458 هجري مئوي. نمبر 30 الرد على الجهمية الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه إن كفات سنة 280 هجري مئوي. نمبر 31 الأربعين في صفات رب العالمين الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي إن كفات سنة 648 هجري مئوي. في آج عقيدة النونية في شفاء العليل طريق الهجرتين هي إمام ابن تيمية رحمة الله في كتابه إمام ابن تيمية في كتابه زرع غور فرمان منهاج السنة النبوية درء تعارض العقل والنقل اقتضاء الصراط المستقيم كتاب الإيمان الصار المسؤول على شاتم الرسول العقيدة الواسطية العقيدة الحموية الرد على المنطقيين شرح العقيدة الأصفهانية شرح حديث النزول والرسالة التدمرية كتني هي تقول دسك قريب تيان يا ابن تيمية كسر في ابن تيمية تصنيف جو سر عقيدة متعلقة اور ان کی جو مجموع فتاوى ہے ان میں الگ انہوں نے عقیدہ متعلق باتیں بیان کی ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں لیکن میں نے ان کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ ذرا غور کریں. 150 ہجری سے میں نے شروع کیا ہے اور 748 ہجری جو امام ذہبی کا دور ہر دور میں ہر صدی میں ایک سے زیادہ عالم آیا ہے اور اسی عقیدے کو بیان کیا ہے اور سختی کے ساتھ بیان کیا ہے. اب یہ تھا اجمالی رد. تفصیلی رد جو ہے شروع میں دعا کرتے ہیں پھر تفصیل رد کرتے ہیں. سب دعا کرتے ہیں اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ایک بنیادی بات میں تفصیلی بیان رد سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں سچ بات یہ ہے میں نے یہ سمجھا کہ میرے محترم بھائی جنہوں نے رد کیا میری بات کا وہ یہ ثابت کریں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب جو ہے وحدت الوجود کے قائل نہ تھے اور میں نے ان پر تہمت لگائی ہے، ان پر ظلم کیا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اتنی جد و جہد کرنے کے بعد میرے محترم بھائی نے یہ خود ثابت کیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وحدت الوجود کے قائل تو ضرور تھے لیکن کچھ ترمیم کے ساتھ اور کچھ وجوہات کے تحت انہوں نے اس عقیدے کو اپنایا ہے. اور ابن عربی کے موقف سے اختلاف کرتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک وحدت الوجود جو ہے غیر اسلامی عقیدہ ہے، چاہے وہ ترمیم شدہ ہو یا بغیر ترمیم کے ہو. جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے تو ہے ہی باطل. اور رہی کی بات ابن عربی کی، تو میں نے نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ ابن عربی کا عقیدہ ہے. میں نے تو وہ بات کہی جو ڈاکٹر صاحب اپنی زبان سے بیان کیا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، پھر غور سے سن لینا ڈاکٹر صاحب نے کہا، وحدت الوجود کا فلسفہ جو ابن عربی کا ہے وہی صحیح ہے. یعنی فلسفہ وجود ابن عربی نے صحیح سمجھا ہے، اور ابن تیمیہ نے ان کو زندگی کو ملحد کہا ہے جو غلط ہے. اس بات سے کیا وضاحت ہوتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلان شخص کا فلان فلسفہ صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں آپ، جب میرے بھائی جب صحیح ہے تو صحیح ہی ہے نا. وہ پھر میں اگر خود کوئی ترمیم بھی کرتا ہوں تو پھر میں خود متضاد ہو جاتا ہوں، تضاد میں خود اپنے قول اور عمل میں. یا تو یہ کہوں کہ ان کا فلسفہ وجود جو ہے اس میں کوئی کمی ہے، کچھ غلطی اس کے اندر ہے جس کو میں بہتر طریقے سے بیان کر رہا ہوں. دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. اگر دوسری بات ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ میں تو کہ کوئی دوسرا شخص بھی ڈاکٹر صاحب متعلق یہ کہتا کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ابن عربی جیسا عقیدہ ہے، یا انہوں نے ابن عربی کے عقیدے کو سراہا ہے. تیسرے نمبر پہ، جب ابن عربی کا فلسفہ وجود صحیح ہے، انہوں نے صحیح سمجھا ہے، تو پھر اس نظریے میں ترمیم کی ضرورت کیا پڑی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ دونوں میں سے کس کا نظریہ صحیح ہے، ابن عربی کا ہے جو بغیر ترمیم شدہ ہے، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ہے جو ترمیم شدہ ہے؟ اس کا جواب آپ نے خود دیا ہے اسی رد میں. آخر میں آپ خود فرماتے ہیں کہ سلف کا موقف ہی صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ عرش پر مستوی ہے. تعجب کی بات ہے، جب میں اور آپ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وحدت الوجود آپ کے نزدیک بھی باطل عقیدہ ہے، میرے نزدیک بھی باطل عقیدہ ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں اور یہ رد کیوں ہو رہا ہے؟ اس رد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اتنی بڑی محنت کی آپ نے، کیا ضرورت پڑی؟ شاید ایک وجہ ہے، روح تنقید کی عادت، جو تنقید کرنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے، جیسے میں پڑھ کے بتاؤں گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تنقید کی ہے ڈاکٹر صاحب سے. تو تنقید کے متعلق میں ایک چھوٹی سی بات کرنا پسند کرتا ہوں، پھر تفصیلی بات کریں گے. یاد رکھیں، تنقید کا حق سب کو ہے، لیکن تنقید کا حق سب ادا نہیں کرتے. تنقید کا حق وہ ادا کرتے ہیں جو تنقید مثبت کو جانتے کہ ہوتی کیا ہے. تنقید دو قسم کی ہے، ایک مثبت تنقید، ایک ہے منفی تنقید. اب مثبت تنقید کیا، منفی کیا ہے؟ اچھا پہلے منفی بتایا تو مثبت آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثبت تنقید کی علماء ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں تاکہ حاضرین اور سامعین طلبۃ العلم اور عوام الناس کو بھی سمجھ آ جائے. ذرا منفی تنقید کی مثال یوں ہے کہ ایک عورت صبح صبح ناشتہ تیار کرتی ہے، کچن کے سامنے پڑوسن کا گھر ہے اور کھڑکی جو ہے وہ پڑوسی گھر کا جو لان ہے وہاں پر کھلتی ہے. تو بیوی جب ناشتہ بناتی ہے اس کی نظر جب بھی پڑوسن کے لان پہ پڑتی ہے تو اس پہ کپڑے دھلے نظر آتے ہیں. تو ڈائننگ ٹیبل پہ روزانہ جب بھی نظر کپڑوں میں پڑتی ہے اپنے خاوند کو کہتی ہے یہ عورت کہ میری پڑوسن دیکھو کیسی عجیب سی عورت ہے، اس نے زندگی کہاں گزاری ہے، اس نے کچھ سیکھا نہیں، اس کو کپڑے دھونے نہیں آتے، دیکھ اس کے کپڑے کتنی خراب اور گندے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ صابن کیا ہوتا ہے، یہ کنجوس ہے، بخیل ہے، صابن بھی نہیں خرید سکتی. 10-20 باتیں کر لیتی، خاوند چپ چاپ سنتا رہتا. یہ کام جاری رہا. ایک دن خاوند جو ہے ذرا جلدی اٹھے، ذرا جلدی آنکھ کھل گئی، فارغ تھے کچن میں گئے اور کچن کی صفائی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی حسب معمول، اور جب اس کی نظر پڑی کھڑکی پہ اور سامنے دیکھا تو چونک گئی اور کہا ارے دیکھیں آخر میری پڑوسوں کو عقل آ ہی گئی، دیکھیں کتنی خوبصورت کپڑے چمک رہے ہیں. تھوڑی دیر سے ہی لیکن آخر عقل آ ہی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو خالد نے کہا کہ تمہارے پڑوسوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے صفائی کچن کی ہے، کرتے کرتے میں نے شیشے کو بھی صاف کر دیا ہے، کھڑکی کے شیشے کو میں نے صاف کر دیا ہے، اس لیے آپ کو صاف نظر. وہ بیچاری روزانہ چھینک دھوتی تھی، نہ جانے ہماری اینکوں کے آگے کتنی گرد و غبار ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم دوسروں کو غلط دیکھتے ہیں. یہ جو تنقید تھی منفی تنقید تھی، یہ کیوں ہوئی آپ جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے. ایسے نہیں ہوتا، منفی تنقید ایسے نہیں ہوتی. پہلے اسے سمجھ لیں، منفی تنقید مرض ہے، ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور مثبت تنقید علاج ہے اور عدل و انصاف ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ منفی تنقید کہاں سے آتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. منفی تنقید نتیجہ ہے منفی سوچ کا. جب آپ کا ذہن نگیٹیوٹی سے اور منفی سوچ سے بھرا ہوتا ہے تو پھر زبان سے بھی منفی بات نکلے گی نا. اچھا، اور منفی سوچ نتیجہ ہے منفی راستے کا، غلط راستے کا. یعنی منفی ماحول، منفی تنقید، منفی سوچ، منفی ماحول تیسرے نمبر پہ. منفی ماحول جو ہے وہ منفی راستے کو اپنانے سے ہوتا ہے، منفی راستے کا نتیجہ ہے. اور منفی راستہ جو ہے وہ منفی علم کا نتیجہ ہے. آپ جو جانتے ہیں وہی کرتے ہیں. دیکھیں، جو جانتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. اور منفی علم جو ہے، جو غلط علم ہے، وہ نتیجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بنیادی وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے؟ صحیح علم کو پس پشت ڈال دینا. یاد رکھیں، جو ہی آپ خیر کو چھوڑ دیتے ہیں تو شر اس کی جگہ ضرور لے لیتا ہے، جو ہی آپ حق کو چھوڑ دیتے ہیں باطل اس کی جگہ ضرور لے دیتا ہے، اور جو ہی آپ قرآن اور سنت اور سلف کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عقل ہے، منطق ہے، وجد ہے، کشف ہے، خواب ہے، فلسفہ ہے، اندھی تقلید ہے، شخصیت پرستی ہے، یہ سارے کے سارے جگہ لے لیتے ہیں اور اس کی مثال دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں دی ہے، جب بنی اسرائیل نے تورات کو پس پش ڈال دیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو سزا کیا ملی ان کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بنی اسرائیل میں جادو کب آیا؟ جب انہوں نے تورات کو پسے پش ڈال دیا، جب خیر کو چھوڑا تو پھر شر کو ضرور اپنایا. اس میں جو منفی سوچ ہے بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. اور منفی سوچ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ عجیب سی مرض ہے. اس میں بعض اوقات ایسے لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو ظاہراً بڑے حکیم اور اچھے لوگ نظر آتے ہیں، تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہمارا جو موضوع ہے، موضوع کی طرف آتے ہیں، وحدت الوجود جو ہے وہ صحیح سوچ صحیح عقیدہ نہیں ہے. جن لوگوں کی یہ عقیدہ ہے، ان لوگوں نے کسی سے سنا ہے، پھر اس کی دلیل ڈھونڈی ہے، پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کیا ہے، پھر اسی پہ قائم رہے ہیں، پھر اسی کے لیے جھگڑتے لڑتے ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس منفی سوچ پر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک شخص لکڑہارا ہے، صبح 7 بجے اٹھا، شام کو 7 بجے تک اس نے لکڑی کاٹی، بیچ میں تھوڑا سا آرام کا وقت اور نماز کا وقت تھا، بڑا محنتی تھا. اس نے اس پورے وقت میں 4 درخت کاٹے. رات کو لیٹے ہوئے اس نے سوچا کل میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھوں گا، تھوڑا زیادہ کام کر لوں گا، میں زیادہ بچت ہوگی، زیادہ فائدہ ہوگا. چنانچہ وہ دوسرے دن 6 بجے اٹھتا ہے اور 6 بجے سے لے کے 7 بجے تک محنت کرتا ہے. اس نے 3 درخت کاٹے دوسرے دن. اسے تعجب ہوئے کیا ہو گیا، محنت بھی زیادہ ہوئی، 1 گھنٹہ پہلے اٹھا ہوں میں، 3 درخت. تیسرے دن اس نے کہا میں 1 گھنٹہ پھر پہلے جاگوں گا، میں اور زیادہ محنت ہوگی، زیادہ فائدہ ہوگا. تیسرے دن وہ 5 بجے اٹھتا ہے، 7 بجے تک بےچارہ محنت کرتا ہے، وہ صرف 2 درخت اس نے کاٹے تیسرے دن. سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا بس اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا، محنت بھی کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں اور نقصان بھی اٹھاتا جا رہا ہوں، تو یہ جو کام ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. ایک بیٹھا تھا، ایک بزرگ گزرا وہاں سے، اہل خیر، علامات الخیر اس شخص پر ظاہر تھے. اسے ذرا غمزہ دیکھ کے اس کی طرف آیا، سلام کیا، کہتا بیٹا خیریت تو ہے؟ کہتا مجھے خود میں سوچ رہا ہوں کہ ہو کیا گیا ہے، پہلے دن میں 12 گھنٹے کام کیا، دوسرے دن 13 گھنٹے، چوتھے دن 14 گھنٹے میں نے کام کیا، پہلے دن میں نے 4 کاٹے، دوسرے تین، پھر تیسرے دن میں نے 2 کاٹے، آخر وجہ کیا ہے؟ سن کہا بیٹا کس چیز سے تم نے درخت کاٹے ہیں؟ دیکھیں خلل کہیں پہ تو ہے نا، خلل کہاں پہ تھا، کسی کے ذہن میں آئے؟ دیکھ اس بزرگ نے کیا سمجھا، کہتے بیٹا کس چیز سے درخت کاٹے ہیں؟ اس کلہاڑی سے کاٹے ہیں. کہ دکھاؤ مجھے کلہاڑی، دیکھیں. کہتے بیٹا اسے آخری مرتبہ کب اس کی دھار کو تیز کیا تھا؟ وہ میں نے کیا ہی نہیں، صرف کاٹنا جانتا ہوں اور کاٹتا رہا، محنت کرتا رہا، میں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی دھار کو بھی تیز کیا جاتا ہے. کہا بیٹا دیکھو ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، لکڑی کاٹنے کے بھی اصول ہیں. صحیح لکڑی تب کاٹو گے جب تم لکڑی کاٹنے کے اصول سمجھو گے، اور سب سے بنیادی اصل ہے لکڑی کاٹنے کا یہ ہے کہ جس آلے سے لکڑی کاٹتے ہیں اسے تیز ہونا چاہیے، اور تم یہ اصل بھی نہیں آتا. جب یہ اصول نہیں آیا تو تم خسارے میں ہو اور ناکام رہے. چنانچہ اس نے ہمت کی اور اسے تیز کیا. اگلے دن اس نے 6 درخت کاٹے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ اصول نہیں جانتا تھا بیچارہ. میرے بھائی عقیدے کے بھی اصول ہیں، شریعت کے بھی اصول ہیں، ہمارے ساتھ ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور عقیدے کے اصول ہمیں کوئی ایم بی ایس ڈاکٹر سے نہیں لینے پڑیں گے، نہ کسی انجینئر سے لینے پڑیں گے. عقیدے کے اصول ان کتابوں میں موجود ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا ہے. علماء حق موجود ہیں، علماء ربانی موجود ہیں. اللہ سنت اور جماعت سلف صحیح کا راستہ روشن ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے اپنایا ہے، اور اکثر لوگوں نے اسے دوری اختیار کی ہے، اور بعض لوگ بیچارے بیچ میں ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، دو کشتوں کے سوار ہیں، وہ دو کشتوں کے سوار کبھی منزل مقصود تک پہنچتے نہیں ہیں، وہ پہلے ڈوب جاتے ہیں بیچارے. اب آتے ہیں تفسیر رد کی طرف. میرے محترم بھائی جو ہیں وہ لکھتے ہیں، نظیر وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار احمد، حال ہی میں بعض سلفی حضرات کی طرف سے نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد پر نقد سامنے آئی ہے، لیکن ہمارے خیال میں ناقدین میں سے کوئی ایک صاحب بھی ایسے نہیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے موقف کو پوری طرح سمجھے ہوں. یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس پہ رکتے ہیں ذرا. میں کسی اور کو نہیں جانتا، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اپنی بات کروں گا. میں ایک شخص واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کی ریکارڈنگ اب دوبارہ سن لیں، واضح الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی کا فلسفہ وجود صحیح ہے. جو ان کے دل میں ہے وہ جانے اور ان کا رب جانے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جو زبان سے میں نے سنا، میں نے اس کی تردید کی ہے. اور میں رد، جیسے کہ آپ سب نے سنا، ایک نصیحت کے انداز میں تھا، میں نے کچھ سختی نہیں کی. لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگا. چاہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے، ہم نے حق بات کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے. لیکن مجھے یہ تو بتائیں، ایک شخص اپنی زبان سے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وحدت الوجود کا فلسفہ ابن عربی کا صحیح ہے، ابن تیمیہ کا غلط ہے، تو پھر میں نے کون سی تہمت لگائی ہے اور کون سے جرم کیا میں نے؟ میں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان کے موقف کو پوری طرح ہم نے نہیں سمجھا اور ان کے موقف کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے، میں نے پہلے مقدمے میں بات بیان کی تھی کہ ہم میں سے ہر انسان کا محاسبہ اس کے دل پہ ہوتا ہے. جس میں کیا سوچتا ہے، اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کا ہوتا ہے، زبان قول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اور اگر کسی شخص کے موقف کو سمجھنا ضروری ہو، جیسا کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں، میں یعنی کہ سمجھنا ضروری نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو اس شخص نے جو کچھ ڈاکٹر صاحب اس وقت کہا، اگر ان کا موقف یہ نہ تھا تو تب ان کو اس وقت تردید کرنی چاہیے تھی نا کہ ابن عربی کا موقف یہ ہے اور بعض علماء کے نزدیک صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کمی ہے، تب تو اپنا موقف خود بیان کر دیتے نا وہ. جب ایک شخص کہہ رہے کہ موقف ان کا صحیح ہے، فلسفہ وجود ان کا صحیح ہے، اب کسی اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ ان کے کسی اور قول کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ایک شخص اس وقت میں کسی کا قول نقل کرتا ہوں اور وہی قول بیان کر دیتا ہوں اور اپنی ہاں اس میں ملا دیتا ہوں کہ یہ درست ہے، پھر میرا کوئی اور قول اس کے مخالف آپ ڈھونڈیں گے؟ اگر میں اس کے مخالف ہوں تو اسی ابھی میں بیان کروں گا نا. اور یہ قاعدہ ہے اصول عند الاصولین، اہل اصول کا، کہ بیان کے وقت بیان کرنا فرض ہوتا ہے. جب آپ کچھ وضاحت کر رہے ہیں نا، اب وضاحت کرنے پر فرض ہے کہ ابھی اسی کے متعلق ہر چیز بیان کر دے. اگر ابھی نہیں کرتا تو پھر اس کا مواخذہ ہوتا ہے جس نے بیان نہیں کیا، اس کا نہیں ہوتا جس نے اس بیان سے غلطی نکالی ہے. دیکھیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھا کافی رش ہے، ایک جگہ پہ گئے تو لوگوں نے کہا یہ فلان شخص ہے. امام صاحب سے پوچھا یہ شخص کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے دوست کون ہیں؟ تو سائل نے کہا اس کے دوست قدری ہیں جو تقدیر کے ممکن ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں فہو منہم، یہ انہی میں سے ہیں. ابھی اس شخص کو کچھ کہتے ہوئے سنا بھی نہیں ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یعنی ان کا موقف کو اچھی طرح جاننا چاہیے. امام سفیان ثوری یہ بھی نہیں جا کے پوچھا تمہارا موقف کیا ہے، صرف ان کے دوستوں کو دیکھا کون ہے اور فرمائے انہی میں سے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب اتنا کہہ دیتے کہ ابن عربی کا فلسفہ وجود بعض لوگ صحیح سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس کی ترمیم کی ضرورت ہے، تب بھی میں کہتا ہوں غلط ہے، تب بھی مواخذے کے حقدار تھے، ان کو مواخذہ کیا جاتا. میں تو وہ بات کروں جو انہوں نے کی ہے، جن کا مواخذہ اور سختی سے کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے ائمہ سلف سے تو یہ ثابت ہے کہ اگر آپ اگر ترمیم شدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں تب بھی توحید الوجود کے قائل تو ہے نا، تب بھی سلف سے تو ہٹ گئے نا، تب سبیل المؤمنین کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ سبیل المؤمنین سے دور ہے نا. جواب تو اتنا ہی کافی تھا اس پورے جتنے بھی پیپر لکھے ہیں، لیکن میں آگے پڑھوں گا، جواب پورا دوں گا. میں وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے کے امور میں وضاحت بہت ضروری ہے. میرا حسن ظن ہے ان بھائی پر جنہوں نے رد کیا ہے کہ خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں، اور میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کو بھی اور آپ لوگوں کو، حضرت سانحوں کو، سب کو جتنے میرے پاس علم ہے، میں خود طالب علم ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ بھی آپ لوگ جان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ان عزیز و محترم بھائی نے جنہوں نے رد کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے دفاع میں، جس کو خود آخر میں انکار کر میں دفاع نہیں کیا، حمایت نہیں کی، لیکن وہ دفاع اور حمایت ہی ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اس، چاہے دفاع نہ سمجھے، چلو میں بھی کہتا ہوں دفاع نہیں، ٹھیک، ناراض نہ ہو، یہ جو رد ہے، اس رد میں انہوں نے کس طریقے سے ناانصافی سے کام لیا ہے. دیکھیں آگے فرماتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد سے بھی خطا کا امکان ہے اور اس کی نفی ممکن نہیں ہے. چلو الحمدللہ، اچھی بات، خطا کا امکان، ہم بشر ہیں، سب سے، ہم سے بھی ہے، سب سے. لیکن کسی بھی شخص پر تنقید کا بنیادی تقاضا یہ ہے، اب تنقید کی بات آئے اور تقاضے بیان کیے جائیں. دیکھیں پہلے تقاضے دیکھیں، نمبر ایک، پہلے آپ اس شخص کے موقف کو اچھی طرح سمجھتے ہوں پھر تنقید کریں. میں نے بات ابھی بیان کی ہے کہ کسی شخص کے موقف کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا موقف خود ہی اپنی زبان سے بیان کرے بیان کے وقت، تو پھر وہی اس کا موقف ہوتا ہے. اور میں نے بھی جب ان کے زبانی ان کا موقف سنا، اسی کی میں نے اس کے متعلق نصیحت کی ہے. آگے فرماتے ہیں، عام طور پر مذہبی حلقوں کی طرف سے جو تنقیدیں ہوتی ہیں، اس میں مد مقابل کے موقف کو سمجھے بغیر نقد کی جاتی ہے، جو کہ کسی طور پر بھی مناسب طرز عمل نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات، اب یہ وضاحت فرما رہے ہیں کیوں، بعض اوقات جس پر آپ نقد کر رہے ہوتے ہیں اس کے افکار بہت واضح ہوتے ہیں، اور ان افکار کو اس شخص یا اس سے متعلق افراد سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ذرا غور کریں، اور ان افکار کو جو بیان کر رہے ہیں اس شخص یا اس سے متعلق افراد سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ واضح الفاظ ہیں، نہ تو وہ نہ ان کے جو ساتھی شاگرد ہیں ان سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جب کسی موضوع پر کلام کرتا ہے تو وہ موضوع انتہائی دقیق، عمیق اور کچھ بنیادی اصطلاحات کا حامل ہوتا ہے، اور عام افراد کے لیے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا. ایسے میں ناقد کو اس شخص سے براہ راست یا اس کے متعلقین سے یہ وضاحت طلب کر لینی چاہیے کہ جیسے میں ان کا موقف سمجھا ہوں، کیا وہ یہی کہنا چاہتے ہیں یا ان کی مراد کچھ اور ہے. کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو بات ہے یہ ذرا سیدھی بات نہیں ہے، یہ ذرا مشکل بات ہے، اور انتہائی دقیق، عمیق اور کچھ بنیادی اصطلاحات کے بغیر آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. میں نے ابھی مقدمے میں وحدت الوجود کو بیان کیا ہے. کوئی مشکل بات آپ کو لگی؟ کوئی اصطلاحات کی ضرورت پڑی؟ کچھ عقیق دقیق فہم کی ضرورت پڑی؟ میرے بھائی، جب آپ عقیدے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اتنی مشکل کیوں بیان کرتے ہیں؟ اتنے مشکل ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے، اس خاص فلسفے کی ضرورت ہے، اصول کی. کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ہمارا دین کیسا ہے؟ کیا یہ دین ہے ہمارا جس میں ہم عقیدے کو سمجھنے کے لیے بھی کسی شخص سے جا کے سوال کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ مزید وضاحت کی ضرورت ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا آپ نے کہا کیا ہے؟ دین اسلام آسان دین ہے کہ مشکل کا دین ہے؟ وہ خاص طور پہ عقیدے کے مسائل اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں. الرحمن علی العرش استوى، واضح الفاظ ہیں. جو لوگ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھنا چاہتے واضح آیات، ان کا کیا کر سکتے ہم؟ کیا ان کے لیے ہم ایسے اصطلاحات نئے اصطلاحات نکالیں تاکہ جو عوام الناس وہ نہ سمجھ سکیں اس مسئلے کو؟ تو اللہ کرے کبھی سمجھے ہی نہیں. ہم کب چاہتے ہیں کہ عوام الناس مسئلے کو سمجھیں؟ وحدت الوجود کا عقیدہ جب باطل ہے تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر تین، اگر ڈاکٹر صاحب اس عقیدے کو نہیں سمجھا سکتے، بیان نہیں کر سکتے وضاحت کے ساتھ، تو پھر انہوں نے یہ ضرورت کی کیوں ہے؟ نہیں کرنی چاہیے تھی نا. ضرورت کیا ہے کہ آپ ایسی بات کریں جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے، اور بیچارے جو سننے والے ہیں ان کو یا تو آپ کی طرف آ کے پوچھیں، یا آپ کے شاگردوں سے پوچھیں، آپ کے دوستوں سے پوچھیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کا موقف کیا ہے اس معاملے میں. میرے بھائی، وہ بات کریں جو لوگوں کے لیے بھی آسان ہو سمجھنا، اور پہلے آپ اچھی طرح خود سمجھیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سکیں. کیا ضرورت پڑ گئی ابن عربی کی بات کو کرنا، پھر وحدت الوجود جیسے اس بات العقیدہ کو بیان کرنا؟ ضرورت کیا پڑی؟ آپ نے پوری وہ ریکارڈنگ سنے دوبارہ، یعنی ہوا سے ٹیبل سے پتہ نہیں کون سی چیز نہیں چھوڑی، ایٹم تک چلے گئے. اب اس کی وضاحت کہتے نہیں، ان سے جا کے پوچھیں. کیا پوچھیں ان سے؟ دیکھیے، وحدت الوجود کا قائل ہے، ان سے پوچھیں جا کے. وہ مثالیں بھی دے رہا ہے، سورج مکھی کا پھول کی مثال دے رہے ہیں کہ سورج سے الگ ہوا اس لیے وہ رخ اپنا سورج کی طرف کرتا ہے، کوئی اسی کا حصہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں وضاحت کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پہ، جو وحدت الوجود کا عقیدہ سرے سے ہی بنیادی طور پہ ہی غلط ہے، پھر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ اور پانچ نمبر پر، جب آپ خود اس عقیدے کے مخالف ہو تو پھر آپ کو تو جیسے آگے آپ نے پتہ نہیں کتنے صفحے کالے کر لیے یہ بیان کرنے کے لیے کہ ابن عربی کا کیا نظریہ تھا، پھر ڈاکٹر صاحب کا کیا نظریہ تھا، دونوں میں کیا فرق ہے، ضرورت کیا پڑی اس کے لکھنے کی؟ ضرورت تھی آپ یہ دو لفظوں میں لکھ دیتے کہ یہ عقیدہ باطل ہی ہے، بس بات ختم ہے. آگے لکھتے ہیں نمبر دو، تنقید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ تنقید میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. بڑی اچھی بات ہے کہ تنقید مثبت وہی ہوتی ہے جو عدل انصاف کے پیمانے پہ ہو. لیکن عدل انصاف کسے کہتے ہیں تنقید میں؟ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں غلطی کیسی ہوئی. کسی بھی داعی، مذہبی و سیاسی رہنما، عالم یا فقیہ پر نقد کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. میرے بھائی، کیا نقد کا مطلب یا رد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی نقد کریں آپ اس کی خوبی بھی بیان کریں؟ کیا اسی میں انصاف ہے؟ مقدمے میں نے بات کی تھی کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اسے عدل و انصاف سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیں یہ ظلم ہے کہ آپ نقد کرتے ہوئے یا رد کرتے ہوئے کسی شخص کی غلطی بیان کرتے ہوئے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہ اس شخص سے کہ اس غلطی سے بچنا اس تنقید اور رد کے ساتھ ساتھ اس کی جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا کچھ حسنات بیان کر دیتے ہیں یا کوئی اچھائیاں بیان کر دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا لوگوں پہ. یاد رکھیں مقدمے کو جا کے دوبارہ سن لیں, میں نے تفصیل سے بات کی ہے اس معاملے میں, لیکن کم سے کم لوگوں کو پریشان تو نہ کریں. اب سننے والا یہ سوال کرے گا آپ سے, اگر بچارہ جرأت کرتا ہے, مجھے یہ بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں, ہمیں آگاہ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کی اچھائی بیان کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے. ہم کہاں جائیں, ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہم آپ کی پہلی بات مانتے ہیں تو دوسری غلط ثابت ہوتی ہے, دوسری مانتے تو آپ کی پہلی بات غلط ثابت ہوتی ہے, تو ہمیں پریشان کیوں کیے ہو آپ لوگوں نے. اور کتنی تعجب کی بات ہے, دیکھیں جرح تعدیل کرتے ہوئے علماء کی کوئی کتاب اٹھا لیں آپ, جب جرح کی ہے تو کبھی کسی نے کہا یہ ہے تو کذاب لیکن نمازی بھی ہے, یہ ہے تو یعنی منکر ہے فاسق ہے لیکن بیچارہ حاجی بھی تو ہے. کسی دیکھا آپ نے کسی کے نام لکھا ہے حاجی فلان بن فلان محدث, جس کو پھر ضعیف کہا یا کذاب کہا, کیوں بھی وہ کہ حج ان کے کام نہیں ہے. پھر بھی جب آپ نقد کرتے ہیں دیکھیں خوبی تو ہر انسان کے اندر ہے, کوئی نہ کوئی خوبی تو ہر انسان کو چھپی ہوئی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق جس کے اندر کوئی خوبی بھی نہ ہو, خوبی تو ہے. پھر اب جب بھی کسی کی آپ بات کریں گے لوگوں کو آگاہ کریں گے پھر آپ کو خوبی لازم بیان کرنی پڑے گی. یہ ناانصافی ہے, یہاں پہ غلطی ہوئی ہے میرے ان عزیز بھائی سے کہ عدل انصاف یہ نہیں ہوتا. عدل انصاف کیا ہوتا ہے, کھڑکی کو یاد کریں. عدل انصاف سے اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو تنقید مثبت کو دیکھیں کیا ہے. تنقید مثبت کے لیے مثبت سوچ ضروری ہے, مثبت سوچ کے لیے مثبت ماحول ضروری ہے, مثبت ماحول کے لیے مثبت راستہ ضروری ہے, مثبت راستے کے مثبت علم ضروری ہے. اور مثبت علم ہے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح, سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق, یہ حق ہے. آگے فرماتے ہیں نقد کا بنیادی مقصد اصلاح و موعظت ہے. صحیح, یہ اسے کہتے تنقید ہے, تنقید مثبت. لیکن کاش کہ میرے یہ عزیز بھائی اس پر عمل کرتے. یہ میری تنقید تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پہ یہ اصلاحی اور موعظت اور مثبت پہلو کہاں پہ نظر آ رہا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ شیشے کو صاف کر لیں. جبکہ فی زمان ہی تنقید کا مقصد کسی, دیکھیں آگے دیکھیں خطرناک بات ہے, فرماتے ہیں جبکہ فی زمان ہی تنقید کا مقصد کسی کی شخصیت کو مسخ کرنا بن چکا ہے, وحدت الوجود کے مسئلے میں سوائے ادارہ ایقاد کے ڈاکٹر احمد صاحب کے بھی اکثر ناقدین کا معاملہ یہی ہے کہ ان کی اصل کوشش شخصیت کو مسخ کرنے کی زیادہ معلوم ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان کے سامنے کوئی اصلاح موعظت کا پہلو غالب ہو. عجیب سی بات ہے میرے بھائی, جو اپنی شخصیت کو جانتا ہے اور اپنا قدر احترام جانتا ہے اور اپنی شخصیت کو مسخ نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایسی بات کرتا ہی نہیں جس سے کوئی شخص اس پر انگلی اٹھائے. پہلی بات تو یہ ہے, بنیادی بات ہے. اگر ڈاکٹر صاحب یہ بات نہ کرتے, وحدت الوجود کے عقیدے کو بیان نہ کرتے, ان کے دل میں ہی ہوتا تو وہ رب کا معاملہ تھا ان کا. میں نے پہلے بھی بتایا اس نصیحت میں, نے خود بتایا کہ مجھ سے بار بار سوال ہو کہ ڈاکٹر صاحب کیسے, میں نے کہا میں نہیں جانتا, ابھی تک جو میں نے دیکھا خیر ہی دیکھا, اگر کچھ آپ لوگ جانتے تو مجھے بتائیں اس کے علاوہ. اور آخر میں ایک ساتھی نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی, انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہیں وہ خیر میں ہے, وہ تو یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں. پھر تو واجب تھا میرے اوپر کہ میں ان کی اس غلطی کو بیان کروں اور ان کو بھی نصیحت کروں جوہر صاحب زندہ تھے، اپنا لیتے اس موقع کو، حق بات کو اپنا لیتے. اور میں نے دوسری نصیحت میں یہ بھی میں نے کہا ہے، دوسری مرتبہ جو میں نصیحت کی ہے، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں میرا حسن ظن یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ اتنی بڑے دل ہیں، اتنی بڑا پن ہے ان کے اندر کہ وہ اس حق بات کو سمجھ لیں گے اور اپنا لیں گے. تو میں نے کب کسی کو کوئی گالی دی ہے، کوئی سختی کی ہے کسی کے ساتھ؟ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو مسخ کیا ہے تو آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. کیا کسی کی متعلق سچ کہنا ہو، حق بات بیان کرنا، اس کو مسخ کرنے کے برابر ہوتی ہے؟ مسخ کرنے کے تب برابر ہوتی ہے بات، وہ آپ تب سچ ہوتی ہے اگر ڈاکٹر صاحب یہ نہ کہتے اور ہم جھوٹا الزام لگاتے، جھوٹھی بات مانتے، تب تو آپ کی بات درست ہوتی. آگے فرماتے ہیں، بعض سلفی حضرات نے ڈاکٹر اسرار کی نظریہ وحدت الوجود اور شیخ ابن عربی کی نظریہ وحدت الوجود کو ایک قرار دیا ہے، اور اس بنیاد پر ڈاکٹر اسرار احمد پر شدید نقد کی ہے، حالانکہ دونوں کے نظریہ وحدت الوجود میں بنیادی اور جوہری فرق موجود ہے جسے ہم زیر میں نقل کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. دیکھیں، اگر دونوں کے نظریے میں بنیادی فرق ہے تو پھر یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب نے کیوں کہے کہ ابن عربی کا موقف اور فلسفہ وجود صحیح ہے؟ دیکھیں، آپ نہ ان کو دفاع کریں، آپ نے تو جو سنا ہے، پھر کسی کتاب میں دیکھا ہے، مختلف چیزوں کو جمع کر کے بات کر رہے ہیں. میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ اپنا علم ظاہر کر رہا ہے، اور آپ ان کی طرف سے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. اگر فرق ہوتا تو ڈاکٹر صاحب خود بیان کرتے، آپ کو ضرورت ہے پرت بیان کرنے کی؟ جب انہوں نے بیان نہیں کیا مطلب فرق نہیں ہے. اگر کوئی فرق بھی ہے تو وہ ان کو فرق سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ یاد رکھیں، بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر ابن عربی کا فلسفہ وجود صحیح ہے. وہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ نے سلف کے موقف کو آخر میں اپنایا ہے، اور اگر واقعی آپ اعتدال و انصاف کے دامن کو پکڑتے تو پھر آپ میری جرح نہ کرتے، میری تنقید نہ کرتے، اور نہ یہ رد لکھتے، بلکہ آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کچھ رد لکھتے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کیوں فرمایا ہے، ڈاکٹر صلاح احمد صاحب نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ابن عربی کا فلسفہ وجود صحیح ہے اور ابن تیمیہ نے ان کو زندگی کو موحد کہا جو غلط ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ آپ دفاع ان کا کر رہے ہیں جن کے نظریے سے آپ مخالفت کرتے ہیں، اور ان کا دفاع نہیں کر رہے جن کے نظریے سے آپ متفق ہیں. وہ نظریہ کون سا ہے؟ دیکھیں، عقیدہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی بامی توحید، اسماء و صفات تیسری قسم ہے توحید کی. پھر انہوں نے شیخ ابن عربی کا موقف بیان کیا ہے، اور دیکھیں ایک دو تین چار صفوں میں، میں اس کا رد نہیں کروں گا، نہ میرے پاس وقت ہے اس کا، لیکن یہ جان لیں جو چیز باطل و غلط ہے وہ لوگوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ابن عربی کا ہے، پھر یہ عقیدہ ڈاکٹر احمد صاحب کا ہے، دونوں میں فرق ہے. اتنی بڑی محنت آپ نے، پھر فرق بھی آپ نے کتنی فرق بیان کیا آگے، دونوں موقع میں جوہری فرق، پہلا فرق، دوسرا فرق، دیکھیں پھر گنتے گئے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، چھ فرق آپ نے تقریباً بیان کیے. اس کے اندر کیا ضرورت ہے فرق بیان کرنے کی؟ اس کی جواب انشاءاللہ میں اگلے درس میں تفصیل سے دوں گا، یہاں تک اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ. کہتے ہیں ڈاکٹر احمد کا موقف کیا ہے حضرت وجود کے متعلق، یہاں سے بات شروع کریں گے، دسواں پوائنٹ ہے، پھر آگے بات بڑھائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.